shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فهزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن اور ہم نے کہا کہ اے آدم آپ رہیے، انت وزوجک الجنہ آپ بھی اور آپ کا جوڑا بھی جنت بھی، وکلا منہا رغدا اور دونوں کھاؤ وہاں سے بافراغت، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة اور دونوں قریب نہ جائیو اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والے. فأزلهم الشیطان عنها سو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، فأخرجهما بس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی اس عیش سے جس میں وہ تھے، وقلنا اهبطوا اور ہم نے کہا سب اترو، بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، وَلَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور نفع اٹھانا ایک خاص وقت تک. اے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے بعد اب ان کا گویا استخلاف عملی طور پر ظاہر کیا جا رہا ہے. چنانچہ حق تعالی شانہ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فرشتوں سے فرمایا. تمام فرشتوں نے حکم الہی کی تعمیل بھی کی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے میں گر گئے, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, انکار کر دیا. اور کبر اور غرور سے کام لیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے. اس آیت شریفہ سے متعلق چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کروایا فرشتوں سے, اس میں علماء کے دو قول ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیہ تھا, یعنی سلامی کا سجدہ. اور یہ پہلی امتوں میں روا تھا چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تھا, جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سلام کا. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سجدہ روا تھا لیکن ہماری امت میں منع کر دیا گیا. چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. اور یہ حدیث متواتر ہے اور قریب قریب 35 صحابہ کرام سے مروی. اس لیے بادشاہ کو یا کسی پیر و مرشد کو یا کسی اور بڑے کو سجدہ کرنا جائز ہے. بات یہ ہے کہ بعض چیزیں تو بذات شرک ہوتی ہیں اور بعض شرک کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کسی کو بطور عبادت کے سجدہ کرنا یہ تو لازماً شرک ہے, لیکن کسی کو سلامی کے طور پر سجدہ کرنا, جس کو لوگ تعظیمی سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں, یہ اگرچہ ایسا کہنا غلط ہے, یہ سلامی کا سجدہ کہلاتا ہے, تعظیمی سجدہ نہیں کہلاتا. تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ شرک نہیں تھا, بلکہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا مصافحہ کے ساتھ مصافحہ کیا جائے, کسی کے ہاتھ چوم لیے جائیں. مقصود اظہار محبت ہے اور کچھ نہیں. لیکن یہی چیز رفتہ رفتہ گزشتہ قوموں میں شرک کا سبب بن گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یکسر منع فرما دیا, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہ صرف شرک سے بلکہ اسباب شرک سے بھی بچانا چاہتے تھے. یہی مسئلہ تصاویر کا بھی ہے, تصویروں کا اور مجسموں کا. قرآن کریم میں ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تماثیل بنایا کرتے تھے, یعنی مجسمے, اور اس کی ان کی امت میں اجازت تھی. لیکن
shaheed-e-islam.com
ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ تراشی کو اور تصویر سازی کو مطلقاً منع کر دیا. اشد عذاب یوم القیامۃ المصورون, قیامت کے دن سب سے زیادہ سنگین اور سخت عذاب ہوگا تصویر بنانے والوں. اتنی تاکید فرمائی کیونکہ یہی مجسمہ سازی بت تراشی کا سبب بن گئی تھی. ہمارے یہاں اس کا ایک نمونہ پایا جاتا ہے. بڑے بڑے دفاتر میں قائد اعظم کی قد اعظم تصویر لگی ہوئی, اور بعض جگہ دیکھا گیا کہ اس کی تعظیم کی جاتی ہے باقاعدہ. اور یہ تو خیر ملک کا قانون ہے کہ قائد اعظم کی تصویر کی توہین, اس کی سزا 5 سال جیل. وہ قائد اعظم ہی محترم نہیں بلکہ ان کی تصویر بھی محترم ہے. تو اس کو لائق احترام سمجھا جاتا ہے تصویر کو. اگر خدا نہ خواستہ شریعت میں اس کی اجازت ہوتی تو یہ لوگ عبادت کرنے سے پیچھے نہیں رہتے. جھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کفر تو نہیں کہتا لیکن گناہ کبیرہ کہتا. اور قائد اعظم کی تصویر, اس کی تعظیم کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے, کفر نہیں کہتا. تو جب ان مہذب لوگوں کا جو خدا و رسول کی تعظیم نہیں کرتے یہ حال ہے, تو جاہلوں کا کیا پوچھنا تھا. اس لیے ہماری شریعت نے اس کو یکسر منع کر دیا ہے, تصویر سازی کو بھی, مجسمہ سازی کو بھی, اور ادھر سجدہ تحیہ کو بھی. اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا ہی نہیں, بلکہ ایسا ہی تھا جیسے کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا ہمارے لیے. پہلے بیت المقدس قبلہ تھا, بعد میں بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا, اور جہاں تم منہ پھیر لو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. مطلب یہ کہ حکم الہی کے ساتھ جس طرف تم منہ کرو گے وہاں اللہ کی ذات ہے. تو جس مالک کو اختیار ہے کہ بیت المقدس کو یا بیت اللہ شریف کو, جو کہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے یا ایک ٹکڑا ہے زمین کا, اس کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کو قبلہ بنا دے, اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لیے قبلہ بنا دے. یا ان کے بھائیوں کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلہ بنا دیا. تو یہ گویا اتنے وقت کے لیے ان کو قبلہ بنا دیا گیا, سجدہ اللہ تعالی کو تھا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا, نہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تھا, جیسا کہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے. اور ہمارے دل میں بیت اللہ شریف کی عبادت کا یا اس کے معبود ہونے کا یا اس کو پوجنے کا یا اس کو سجدہ کرنے کا کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا. اس کا ارادہ کرنا کیا معنی؟ تو بعض اکابر نے یہ کہا ہے کہ سجدہ عبادت کسی صورت میں بھی جائز نہیں تھا اور سجدہ تقیہ بھی درست نہیں تھا, بلکہ جہاں جہاں یہ حکم تھا کہ حق تعالی شانو اگر کسی وقتی طور پر کسی کو قبلہ بنا دیں اور اس کو قبلے کی حیثیت دے دیں تو اس کو سجدہ کرنا ٹھیک ہے کسی دیر کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے 18 مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی, کسی کو اعتراض نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہاں جی چاہتا تھا آدر صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسے کہ دوسرے پارے کے شروع میں آئے گا کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو جاتا تو اچھا تھا. سنو جی, قبلہ بدل دیا گیا تو الحمدللہ. دوسرا مسئلہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. میں نے کہا کہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامی کے لیے تھا, اور حقیقت میں اس بات کا اعلان تھا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے, یہ خلیفۃ اللہ کی تخت نشینی تھی. یہ حضرت خلیفہ کی گویا تخت نشینی تھی اور ان کا استخلاف تھا, اور ہر چند کے ابھی تک ان کو ان کے صوبے میں بھیجا نہیں گیا تھا لیکن تقرر ان کا پہلے ہو گیا, اور ان خدائی افواج نے ان کو سلامی دی. تاکہ یہ بات ظاہر کر دی جائے کہ آئندہ ان معاملات میں یہ سارے کے سارے ماتحت ہیں خلیفۃ اللہ. چنانچہ سب نے سجدہ کیا. تیسرا مسئلہ, الا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں. یوں کہتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا اور یہ ملائکہ میں مل کر رہتا تھا. یوں کہتے ہیں کہ آسمان کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا تھا, اور یہ اپنی عبادت گزاری کے اعتبار سے طاووس الملائکہ کہلاتا تھا, طاووس مور کو کہتے ہیں, اور اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ایسا لگتا تھا کہ جبریل و میکائیل پر فائق ہے, اس لیے معلم ملکوت کہلاتا تھا, یعنی فرشتوں کا معلم استاد. لیکن حکم خدا بندی کو قبول نہیں کیا. ابا انکار کر. اب یہاں سوال یہ ہے کہ حکم تو فرشتوں کو کیا گیا تھا نا کہ ابلیس کو. وہ تو مسکین ویسی درمیان میں آدم کا جواب اس کا یہ ہے کہ
shahideislam.com
جتنی ذوی العقول مخلوق ہے سب کو حکم تھا, فرشتوں کو بھی جنات کو بھی, لیکن جنات فرشتوں کی بنسبت بہت ہی کمتر مخلوق ہے. جیسے کسی گاؤں کے چودھریوں کو کہہ دیا جائے کہ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, تو ظاہر بات ہے کہ جو کمین اور چمار قسم کے لوگ ہوں گے ان کو تو درجہ اولا حکم ہوگا. اور اگر کوئی چوڑا کہے کہ میں تو نہیں کرتا, حکم تو چودھریوں کو ہے مجھے تو نہیں ہے, یہ بے وقوفی کی بات ہوگی. کہ جب بڑوں کا حکم ہے تو اس کے ماتحت ہوتے ہوئے تجھے بدرجہ والا حکم. تو فرشتوں کا حکم کو حکم کرنا اس میں خود بخود حکم آ جاتا, ذکر آ جاتا ہے جنات کو سجدہ کرنے کا, اس لیے کہ وہ تابع تھے فرشتوں. کیونکہ ادن اعلیٰ کو ذکر کرنے سے ادنا لوگوں کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے, اس لیے جنات کو بھی حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا, اور ابلیس میں ان میں شامل تھا. دوسرا قول بعض علماء کا یہ ہے کہ اس وقت یہ ابلیس جنات میں سے ہونے کے باوجود فرشتوں کی مد میں شامل تھا, کیونکہ یہ فرشتوں ہی کے ساتھ رہتا تھا, انہی کے ساتھ اس کی ساری کارگزاری ہوتی تھی. تو اس وقت احکام اس پر فرشتوں کے جاری تھے, اس لیے گو وہ جنات میں سے ہو لیکن جب وہ فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا تو اس حکم کے اندر یہ بھی شامل ہوا. اگرچہ جنات کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو تب بھی یہ محکوم تھا. چوتھا مسئلہ, اس نے انکار کیا, سجدہ نہیں کیا, یہ نہیں فرمایا. اگر حکم خداوندی کی تعمیل نہ کرے آدمی تو فاسق ہے, گنہگار ہے. لیکن اگر تعمیل سے سرتابی کرے, چاہے تعمیل کر بھی لے, اس پر نکتہ چینی کرے کہ یہ ایسے کرتے رہتے ہیں, ساتھ وہ کام کر بھی لے, تو کافر ہو جائے گا. یہی حکم, یہی فرق ہے کافر اور فاسق کے درمیان کہ گنہگار مسلمان حکم کو مانتا ہے لیکن حکم کے خلاف کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ میری بے وقوفی ہے, میری غلطی ہے, میں گنہگار ہوں, اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہوں. حتیٰ کہ زنا اور چوری جیسے گناہونے جرائم بھی کوئی مسلمان کرتا ہے تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں حکم خداوندی کے خلاف کر رہا ہوں. اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہوں, میں اللہ کا مجرم ہوں. ایسے گناہگار کی بخشش کی تو صورت ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا عنایت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جائے یا کسی نبی ولی کو حکم کر دیا جائے کہ اس کی سفارش کر دو بے وقوف کی. بہرکہ یہ پھر محل رحمت ہے, لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہ حکم کے ماننے ہی سے انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا, تو یہ خالص کفر ہے. ابلیس نے اسی کفر کا ارتکاب کیا تھا. اور شادی فرمائے واستکبر, انکار کے ساتھ ساتھ استکبار بھی کیا. استکبار کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, غرور کرنا, تکبر کرنا. تو معلوم ہوا کہ اس کے انکار کا منشا استکبار تھا. کیا مطلب؟ اس حکم الہی کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں, پوری روئے زمین سے ان کی مٹی جمع کی گئی تھی, ان اس مٹی کو پانی میں گوندا گیا تھا, اس پر برسات ہوتی رہی اور ایک عرصے تک وہ گارا گندا ہوا رہا, یہاں تک کہ سیاہ ہو گیا, کالا سڑ گیا. تب اس کو خشک کیا گیا اور خشک کر کے ان کا قالب بنایا گیا, اور قالب بنانے کے بعد پھر اس کو خشک کیا جائے, قالب کو دھڑ پڑا ہوا ہے مٹی کا, کچی مٹی, اور پھر ان کے اندر میرے سامنے روح پھونکی گئی تو آدم بن گئے. ان حضرت کی تو ساری حقیقت میرے سامنے. لیکن ماں بدولت اونچی ہیں اس سے, جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے پیدا کیا ہے مٹی سے, آگ سے, اور ان کو پیدا کیا مٹی سے. یہاں عقل مندی اور حماقت دونوں کو جمع کر رہا ہے ابلیس, کہہ رہا خلقتنی, آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے, آپ ہوئے خالق اور میں ہوا مخلوق. مخلوق چاہے جتنی بھی بڑی بن جائے وہ خالق کے منہ کو تو نہیں آ سکتی. اور وہ اللہ تعالی کے حکم سے ستا بھی نہیں کر سکتی, مخلوق ہے اللہ کی. تو خلقتنی کہہ کر کے اپنے مخلوق ہونے کا اقرار کرتا ہے, یہ تو عقل کی بات ہوئی. اور سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے, حکم ماننے سے انکار کرتا ہے, یہ بھی عقل کی بات ہوئی. تو غرضے کے اس کے انکار کا منشا استکبار تھا, یعنی تکبر. علماء فرماتے ہیں کہ کفر کی اقسام میں سے ایک کفر استکبار ہے, یعنی کسی حکم کو اپنے شایان نشانہ سمجھا جائے. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. ان صاحب کو جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو غرور گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور آگ بکولا ہو جاتا ہے، کون ہے مجھے کہنے والا. حالانکہ اس کو اللہ کے خوف ہی سے تو ڈراتے ہیں نا، لیکن کسی کے منہ سے یہ لفظ سننا بھی اس کو گوارا نہیں کہ اللہ سے ڈرو، آگ بھگولا ہو جاتا ہے اور گناہ پر آمادہ کرتا ہے. یہی ابلیس کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. تو اس واقعے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حکمت الہی پر اعتراض کرنا بدبختی. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ سجدہ کروا رہے تھے، وہ جانے ان کا کام جانے، اللہ تعالیٰ کا کام جانے. رہ گیا میں درمیان میں، چلو چلو کبھی کبھی لام جو ہے نا یہ علا کے معنی میں آ جائے. شہید اسلام .com ابا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. یعنی سجدے سے اس کا انکار کرنا تکبر کی بنا پر تھا کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا اور یوں سمجھا کہ بڑے کو چھوٹے کے سامنے جھکانا خلاف حکمت. اور اس تکبر کا منشا حسد تھا. یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں زمین میں جنات آباد تھے، انہوں نے فتنہ و فساد برپا کیا تو حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو مار کے بھگا دو. فرشتوں نے حکم کی تعمیل فرمائی، کچھ قتل ہو گئے، کچھ بھاگ کے پہاڑوں والوں میں چلے گئے، اور اس ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جاؤ، میں اس فتنہ و فساد سے بری ہوں، میں نے اس میں حصہ نہیں، میں اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو معافی دے دی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا. اور جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے عبداللہ ابن ابی کو یہ توقع تھی کہ مجھے یہاں کا چودھری بنا دیا جائے گا. توقع کیا تھی بلکہ طے ہو چکا تھا کہ اس کے سر پر پگڑی باندھیں گے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب کس کا چراغ جلتا ہے؟ اس کی چودراہٹ کا منصوبہ ترے کا ترا رہ گیا اور یہ چیز اس کے حسد اور نفاق کا باعث بنی. اس کو یہ خیال تھا کہ زمین کی خلافت مجھے ملے. چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور اس قدر عبادت کی کہ طاووس الملائکہ اس کا تعلق قرار پایا اور پھر زمین سے متعلق اگر کچھ احکام صادر ہوتے تو یہ سب سے زیادہ مستعدی سے کام کرتا تاکہ اپنی خلافت کی اہلیت کو ثابت کر سکے. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرما دیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں تو یہ غریب تو جل بھن کے رہ گئی. اور پھر غضب بالا غضب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا. اس کو چودھری نہیں بنایا گیا تھا تو شاید برداشت کر لیتا لیکن یہ چیز اس سے برداشت نہ ہو سکی. اس لیے اس نے حسد کے مارے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا. اور استدلال یہ پیش کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. یہ تو ایک مقدمہ ہوا. دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ آگ افضل ہے مٹی سے, اس لیے کہ آگ لوہ کو چاہتی ہے, بلندی کو چاہتی ہے اور زمین میں گراوٹ اور پستی پائی جاتی ہے. اس کو اوپر کو پھینکو تبھی نیچے آتی, اور آگ کو نیچے دباؤ تب بھی اوپر جاتی. اور تیسری بات یہ کہ جو افضل سے پیدا کیا گیا ہو وہ افضل ہوگا. چونکہ آگ بہتر ہے مٹی سے اس لیے میں جو کہ پیدا کیا گیا ہوں آگ سے بہتر ہوں آدم سے. اور چوتھا مقدمہ اس کے ساتھ یہ ملایا کہ افضل کو مفضول کے سامنے جھکانا اور اس کو سجدے کا حکم کرنا یہ حکمت کے خلاف. یہ تو آپ حق مارتے ہیں. یہ اس کے سارے شبہات واہیات اور محض اپنے حسد اور کبر پر تاویل کا لبادہ اوڑھنا چاہتا تھا.
شہید اسلام .com
اس کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, اس اعتبار تو صحیح تھا کہ آپ کی تخلیق کا غالب عنصر مٹی تھی. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا موقع آیا تو حکم دیا گیا کہ زمین کے تمام اجزاء سے مٹی جمع کی جائے. تجھ سے تو بہت گندہ ہے, مختصر اتنا ہے صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کے تمام اجزاء سے مٹی جمع کی, ان میں کوئی نرم تھی, کوئی سخت تھی, کوئی سرخ تھی, کوئی سیاہ تھی, کوئی سفید تھی, کوئی کیسی تھی, کوئی کیسی تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی مختلف مزاجوں کی, کوئی سخت ہے, کوئی نرم ہے, اور مختلف رنگوں کی ہوئی, کوئی سرخ ہے, کوئی سفید ہے, کوئی کالا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو صحیح تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مادے سے پیدا کیا گیا وہ زیادہ تر مٹی کا مادہ تھا, لیکن یہ غلط ہے کہ ان میں صرف مٹی مٹی تھی, باقی کچھ نہیں تھا, کیونکہ عناصر اربع کا مجموعہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ. مٹی میں پانی بھی تو ڈالا تھا, تو پانی بھی شامل ہوگا, پھر اس پر ہوا بھی تو چلی تھی, ہوا بھی اس میں جذب ہوئی, پھر اس کو دھوپ بھی لگی تھی اس قالب کو, تو یوں آگ کی تپش بھی اس میں شامل ہوئی, تو چاروں عناصر جمع تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قالب میں. ہاں غالب عنصر مٹی کا تھا. اور دوسرا مقدمہ یہ کہ آگ افضل ہے مٹی سے, یہ بھی غلط تھا, اس لیے کہ خود اعتراف کرتا ہے کہ مٹی میں تعلی پائی جاتی ہے اور تعلی اچھی چیز نہیں, اور مٹی میں گراوٹ اور پستی پائی جاتی ہے, یہ سب سے عمدہ وصف مخلوق کا, سب سے عمدہ وصف تواضع اور پستی اختیار کرنا ہے, نہ کہ بلندی اختیار کرنا. بلندی تو اللہ کی شایان نشان ہے. پھر زمین اپنی پیداوار پیدا کرتی ہے, اگاتی ہے, اور تمام مخلوق کو نفع پہنچاتی ہے. زمین والی مخلوق جو خوراک کی محتاج ہے ان کو نفع پہنچ جاتی, اور آگ کا کام ہے جلا دینا, سب کو بھسم کر کے چلی جاتی. گھر سامنے آ گیا اس کو جلا دیا, کوئی سامان سامنے آ گیا اس کو صفایا کر دیا, کوئی اور چیز سامنے اس کو خاک کر دیا. تو آگ کا کام ہے جلا کر کے صفایا کر دینا, جبکہ زمین اور مٹی کی صفت ہے مخلوق کو نفع پہنچانا. پھر زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں آگ سے ان کی خدمت کا کام لیا جاتا ہے پکانے کا. تو زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں زمین کی بیٹیاں ہیں، زمین کی اولاد ہے، اور آگ زمین کی اولاد کی خادم ہے. تو یہ تو مخدوم کی اولاد کا نوکر ہے آگ. اس لیے علی الاطلاق یہ کہنا کہ آگ افضل ہے مٹی سے یہ بھی حماقت. اور پھر تیسرا مقدمہ یہ کہ جو چیز افضل، جو شخص افضل سے پیدا کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے، غلط ہے. سید کے لطفے سے پیدا ہونے والا ہر حال میں افضل نہیں ہوتا، اور چوڑے کے لطفے سے پیدا ہونے والا ہر حال میں مفضول نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے اور آپ ہی کا بیٹا حابیل بھی ہے، دونوں مادے کی مادے سے پیدا ہوئے. نوح علیہ السلام سے پیدا ہونے والا کنعان ہے اور آزر سے پیدا ہونے والا ابراہیم ہے. تو یہ کس احمق نے کہا تھا کہ جو افضل سے پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے؟ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے، مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے. اس کی قدرت کے کرشمے ہیں. اور چوتھا مقدمہ کہ افضل کو مفضول کے سامنے جھکانا خلاف حکمت ہے. یہ بات وہ احمق کہہ سکتا ہے جو کہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں نے تمام حکمت ہائے خداوندی کا احاطہ کر دیا ہے، اللہ کی تمام حکمتیں میری نظر میں. ایک ظاہری حکمت تیری سمجھ میں آ گئی اور تو نے کہا کہ یہ خلاف حکمت ہے، تو یہ کیا معلوم کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں. موٹی حکمت تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ تیرا کھوٹ ظاہر کر دیا، معلوم ہوا کہ یہ تیری ساری کی ساری عبادت ریاکاری کے لیے تھی، محض اپنے آپ کو بڑا سمجھ دکھانے کے لیے تھی، عبادت کے لیے نہیں تھی. عبادت تو تذلل کا نام ہے، پستی اختیار کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا اور گرا دینے کا نام عبادت ہے. جو شخص بڑا بننے کی دی اسے عبادت کرتا ہے، اس کے اندر تو کبر ہے، عبادت کا ہے یہ، تو تکبر ہے. مخلوق کے سامنے بڑا بننے کی نیت سے عبادت کرنے سے تو تعلی پیدا ہوگی، تذلل نہیں پیدا ہوگا، اور یہ ضد ہے عبادت کی. تو خیر ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، اور تکبر کا منشا تھا حسد کہ آدم کو کیوں خلیفہ بنا دیا ہے، مجھے کیوں نہیں بنایا، جبکہ یہ آج بچہ میرے سامنے پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو آب و خاک میں گندا ہوا دیکھا ہے، مٹی میں اور پانی میں گندا ہوا دیکھا ہے، اس میں کیا کمال تھا؟ جبکہ ماں بے دولت نے ہزار ہاں ہزار سال عبادت کی ہے، خدمت کی ہے، فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہوں، علم میرے پاس ہے، عمل میرے پاس ہے، خدمات میری ہیں، اور اس کو بیٹھے بٹھائے بڑا بنا دیا. یہ فعل خداوندی پر اعتراض تھا، اللہ تعالی کے کام پر اعتراض تھا. تو یہ منشا تھا تکبر کا. وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اور تھا کافروں سے، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے یہ کافر تھا. اللہ تعالی نے اس کے کفر کو نمایاں کر دیا اور اس کا کوٹ ظاہر کر دیا. سجدے کا حکم دینا اس کی آزمائش کے لیے تھا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
شہید اسلام ڈاٹ کام
وہ لطیفہ ہے سردار جی کا، میلہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، ان کا کمبل وہاں گم ہو گیا، واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ سردار جی کیسا رہا میلہ؟ کہتے کہ میلہ ویلہ کیا تھا، یہ ہمارا کمبل چھیننے کے لیے پکڑ میں آیا تھا. کیا وعید ہے کہ اس کا کفر و نفاق ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. اصل حکمت ہی یہ تھی. واللہ عالم بالصواب. تو بعضوں نے کہا کہ اصل یہ کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کیا جو اوپر پردہ غلاف چڑھا ہوا تھا ہٹا دیا اور اس کا کفر نمایاں کر دیا. اور بعض حضرات نے کہا کہ کانا کے معنی سارا کے ہیں، یعنی ہو گیا کافروں میں سے. شابر عزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابلیس کو ایک سجدے کا حکم ہوا تھا، اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کافروں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس نے ایک حکم کا انکار کیا تھا، مردود و ملعون ہوا ابدی، اور تم سارے احکام کا انکار کرتے ہو، تمہارا کیا حال بنے گا؟ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سجدہ کرنا کتنی اونچی چیز ہے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرصہ قیامت میں، قیامت کے میدان میں اب تعالی شانہ کی تجلی ہوگی، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تشریف لائے. یوں کہہ دیتے ہیں. اور حکم ہوگا کہ سجدہ کرو. سورہ نون میں ہے فلا یستطیعون، ان کو طاقت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی. جس دن ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف طاقت نہیں ہوگی. جو لوگ کے مخلص تھے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، وہ تو سجدے میں گر جائیں گے. اور جو لوگ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے یا سجدہ ریائی کرتے تھے، ان کی پشتیں تانبے کی بن جائیں گی کہ جھک نہیں سکیں گے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ مومن و کافر کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے ہے. افسوس ہے ان مسلمانوں کے حال پر کہ وہ سجدہ بجا نہیں لاتے. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں، لیکن بہت گنونی بات ہے کہ وہ اللہ تعالی کا حکم پورا نہیں کرتے، سجدے کا حکم. قیامت کے دن ان کی کمر نہیں جھک سکے گی، اور اس وقت حکم ہوگا فامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ ابن عبدالدنیا محدث ہوئے ہیں, ان کی کتاب ہے مکائد الشیطان, شیطان کی مکاریاں, جیسا ابن جوزی نے, حافظ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس لکھی ہے, اس میں سارے ان چیزوں کو جمع کر دیا. اس میں روایت نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطان نے کہا کہ موسیٰ آپ بڑے مقرب بارگاہ ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے, مناجات ہوتی ہے, تبھی کہ مجھ گنہگار کی بھی بات کرتا, میری بخشش کی بھی صورت ہو سکتی ہے, میں توبہ کر لوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی. ظاہر بات ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر تو شفقت و رحمت علی الخلق کا مادہ غالب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب تعالی شانہ کی ہم کلامی کے لیے حاضر ہوئے, عرض معروض کی, تو یہ بھی تذکرہ آ گیا کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا شوق سے اس کی توبہ آپ بھی منظور ہو سکتی ہے. اس نے سجدے سے انکار کیا تھا, ہم نے مردود کر دیا اس کو, آج سجدہ کر لے, آدم کی قبر کو سجدہ کر دے, آدم تو نہیں, آدم کی قبر تو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ تیرا کام ہو گیا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم آدم کی قبر کو سجدہ کر دو. لیکن موسیٰ بڑا برا بادشاہ, میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا, مردے کو کروں گا؟ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ بہرحال تم نے میری سفارش کی ہے, تو میرے محسن, اور محسن کا حق ہوتا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے. تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ تین چیزیں تیار کر رکھی. اپنی امت کو بتا دو کہ اسے بچ جائیں, یہ ہمارا احسان ہوگا, لیکن بچے گے نہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کی زینت اور دل فریبی ان کے دل میں میں نے ڈال دی. تو یہ اس میں پھنس جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ جب میدان جہاد و قتال ہوتا ہے تو اس وقت بیوی بچوں کی یاد ان کے دل میں ڈالتا ہوں, تو کہتا ہوں بدبخت بھاگ جا جلدی سے, مر جائے گا, تیرے بچے رول جائیں گے. اور تیسری جگہ جب کوئی نامحرم مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں تو میں ان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہوں اور ایسی پٹیاں ان کو پڑھاتا ہوں کہ آخر گرفتار کر کے چھوڑتا ہوں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کا جوڑا جنت میں رہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوڑا بنایا تھا اللہ تعالی نے حضرت حوا, حوا حیات سے ہے. یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے, ابھی ان کا جوڑا تخلیق نہیں ہوا تھا, تو مان سکتے ہیں فرشتے اپنی جگہ رہے, دوسری مخلوق اپنی جگہ رہی, لیکن ہم جنس کے ساتھ معانست ہوتی ہے. دل لگی کا کوئی سامان نہیں تھا, تو ایک جمعے کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جمعے کو ہوئی تھی, ایک جمعے کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم سو رہے ہوں تو ان کی بائیں طرف کی پسلی سے آپریشن کر کے حوا کو نکالیں. غالباً کوئی مادہ لیا ہوگا پسلی سے, اس کا اللہ تعالی نے انسان بنا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا, وہ مندمل کر دیا گیا, لیکن ذرا سا درد کا احساس ہو. حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے, آنکھ کھلی تو پہلو میں حضرت حوا بیٹھی تھی, نہایت حسین و جمیل شکل اور بالکل آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ناک نقشہ. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ بندی کا نام حوا ہے اور مجھے
شہید اسلام ڈاٹ کام. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com